المرسلين وسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى العصر إن الإنسان لفي خسر. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، تلاوت کی گئی آیہ کریمہ میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے. خالق کائنات نے عصر کی قسم اٹھائی، اللہ رب العزت قرآن مجید میں جب کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو اس سے اس چیز کی اہمیت اور اس چیز کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ چیز اتنی اہم ہے اور اتنی عظیم ہے کہ اللہ اس چیز کی خود قسم اٹھا رہا ہے. فرمایا قسم ہے عصر کی کہ انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے. یہاں اس عصر سے مراد اس کی مختلف تعبیرات اور مختلف تفسیریں ہیں. ایک مفہوم اثر کا یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ میں نماز عصر کی قسم اٹھائی ہے، اور نماز عصر کے وقت کی قسم اٹھائی کہ قسم ہے مجھے عصر کی، اور عصر کے وقت کی قسم ہے، یعنی وہ ٹائم جو نماز عصر کا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اس وقت کی قسم اٹھائی، اور اس وقت کی قسم اٹھانے میں کچھ حکمتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو نماز عصر کا وقت ہوتا ہے کہ جب سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت میں فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، آسمانوں سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ فرشتے کون سے ہوتے ہیں؟ جو اللہ رب العزت نے انسان کی حفاظت کے لیے مقرر کر رکھے ہوتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ آپ نے سنا ہے کہ کچھ فرشتے ہوتے ہیں. اب عموماً لوگ یہ جانتے ہیں کہ دو فرشتے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، ایک نیکی لکھنے والا فرشتہ اور ایک بدی اور برائی لکھنے والا فرشتہ. لیکن انسان کے ساتھ اس کے محافظ کے طور پر اور اس کے گارڈ کے طور پر اللہ رب العزت نے 60 فرشتے ہر انسان کے لیے مقرر فرمائے، ہر انسان کے ساتھ 60 اینجلز رہتے ہیں. کچھ فرشتے انسان کے جسم کے جو اندرونی حالات اور اندرونی اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں, اور انسان کے جسمانی نظام کو بگاڑ سے محفوظ رکھنے میں انسان کی مدد کرتے ہیں. اور کچھ فرشتے انسان کو باہر کے ماحول میں دشمنوں سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے مقرر فرما رکھے ہوتے, جیسا کہ قرآن مجید نشاط مناتا ہے ویوں سالوں علی کو محافظ کہ تم پر حفاظت کرنے والی مخلوق بھیجی جاتی, حفاظت کرنے والے نگران بھیجے جاتے ہیں جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں. وگرنا یہ جو شیطانی مخلوق ہے اور شیطان ہیں اور جنات ہیں, یہ اتنے اس مخلوق کے اندر اتنے سرکش اور اتنے باغی اور انسان دشمن جن اور شیطان بھی ہوتے ہیں کہ جو ہم وقت انسان کو تکلیف پہنچا دیں, انسان کو اذیت پہنچا دیں اور انسان کو بیماری میں مبتلا کرنے کا منصوبہ اور عزم اور پروگرام رکھتے. خالق کائنات ان شیطانوں سے حفاظت کے لیے اللہ پاک انسان کے لیے فرشتوں کو آسمان سے اتار دیا, اور سات فرشتے ہر دردے پر اللہ پاک نے مقرر کر رکھے ہوتے ہیں جو اس کے اندرونی انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور بیرونی طور پر اس کی حفاظت کرتے ہیں. مثلا کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی حادثہ ہوا, کوئی ایکسیڈنٹ ہوا, کوئی معاملہ ہوا, موت آئی, وہ تو ظاہر اللہ پاک کا فیصلہ ہے, آ گئی, کوئی روک نہیں سکتا. لیکن کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ نہایت خطرناک حادثہ ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اور اس حادثے اور ایکسیڈنٹ کے دوران معجزاتی طور پر کچھ لوگ بچ جاتے ہیں, ان کی موت کا وقت بھی نہیں آتا اور فرشتے خود ان کی حفاظت کر رہے ہیں. کبھی یوں ہوتا ہے کہ تاریخ جنگلوں کا سفر ہے, انسان تنہا سفر کر رہا, اب شیطانی مخلوق اس کے ارد گرد ہے, موزی جانور ہیں, کاٹنے والے ہیں, ہلاک کرنے والے ہیں, نقصان پہنچانے والے ہیں, اور یہ فرشتے ان موزی جانوروں سے تکلیف دہ چیزوں سے انسان کو محفوظ رکھتے ہیں. تو یہ سات فرشتے خالق کائنات نے ہر انسان پر حفاظت کے لیے مقرر کر رکھے ہوتے ہیں, اور دو فرشتے وہ ہیں کہ جو نیکی اور بدی لکھتے ہیں, ایک نیکی لکھنے والا اور ایک بدی لکھنے والا. لیکن جو انبیاء کرام ہوتے ہیں, جو نبی ہوتے ہیں, نبیوں کا ایک فرشتہ ہوتا ہے, دو نہیں ہوتے. ہمارے دو فرشتے ہوتے ہیں, جب وہ کہتے ہیں نا دائیں مندر اور بائیں مندر, دائیں پہ نیکی لکھنے والا اور بائیں پہ برائی لکھنے والا, بدی لکھنے والا, ہر شخص کے دو فرشتے ہیں. مگر نبیوں کے اعمال لکھنے والا فرشتہ وہ ایک ہوتا ہے, دو نہیں. یہ تو کام بھی ہوتے ہیں, ان کے اعمال لکھنے والا فرشتہ بھی ایک ہوتا ہے, دو نہیں. عام مسلمان ہوں اس کے دو فرشتے ہوتے ہیں, نبی کا فرشتہ بھی ایک ہوتا اور کافر کا فرشتہ بھی ایک ہوتا. نبی کا فرشتہ وہ فقط نیکی والا فرشتہ ہوتا ہے, چونکہ نبی کو خدا نے گناہ سے معصوم پیدا کیا. نبی کی ذات سے گناہ نہیں ہو سکتا, نبی گناہ سے پاک ہوتا, گناہ سے محفوظ ہوتا, گناہ سے معصوم ہوتا. جب نبی کی ذات سے کوئی گناہ ہوتا نہیں تو پھر گناہ کے فرشتے کے مقرر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو سو نبی کا فرشتہ ایک ہوتا, اسی طرح کافر کا فرشتہ بھی ایک ہوتا, اور کافر کا فرشتہ اس لیے ایک ہوتا ہے کہ کافر کی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی, کافر نیکی سے محروم ہوتا ہے, اور اس کا ایک فرشتہ صرف گناہ لکھنے والا فرشتہ. مومنین کے دو فرشتے, نیکی کیونکہ ان کے نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں, وہ گناہ بھی کرتے ہیں, عام مومنین مسلمان, تو سو ان کا دو فرشتے, نیکی کا فرشتہ اور گناہ کا فرشتہ. اور جو نبی ہوتے ہیں ان کا ایک فرشتہ صرف نیکی والا, اور جو کافر ہوتے ہیں ان کا ایک فرشتہ اور وہ فرشتہ صرف گناہ لکھنے والا. کیونکہ نبی کی کوئی کاسے کی کوئی نیکی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. اور کافر جو نیکی کرتا ہے دنیا کے اندر, آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ کفار وہ جہنمی کا کام کرتے ہیں. آپ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کافر نیکیاں کرتے ہیں انسانیت کی بھلائی کا کام کرتے ہیں, وہ انسان مر رہا ہو اس کو محنت سے وہ اس سے بچا دیتے ہیں اس کی جان, بے شبہ یہ ایک مستحسن عمل ہے, ایک بہتر عمل, لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں کافر کا وہ عمل نیکی کے طور پر نہیں لکھا جاتا, بلکہ وہ جیسا اس کا عمل ہوتا ہے اللہ پاک اس کی جگہ کافر کو دنیا میں دے دیتا ہے. آخرت کے اندر کافر کے اعمال کا کوئی حصہ نہیں, وہ جتنا عمل وہ کرتا ہے دنیا کے اندر بہتر عمل کرتا ہے اس کا پھر آخر کے کائنات دنیا کے اندر کافر کو دے دیتا ہے. اب اس کی نیکی صورت کیا ہوتی ہے, یا تو اللہ پاک اس کو کسی بیماری سے محفوظ رکھے, یا اس کو اس عمل کے بدلے میں اچھی شہرت دے دے گا, اچھا نام دے دیتا ہے, اچھی شہرت دے دیتا ہے کہ فلاں شخص انسانیت سے بڑا پیار کرنے والا ہے, انسانی ہمدردی رکھنے والا ہے, ایک اچھا نام یعنی دنیا کے اندر اس کا نام پر ہو جاتا ہے. یا صرف یہ صورت ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کو دنیاوی دولت دے دیتا, دنیاوی مال دے دیتا ہے, مال و متاع عطا کر دیتا, تو جو وہ اچھا کام کرتا ہے کافر اس کا سیدھا اللہ پاک اسے دنیا میں دیتا ہے. آخرت کے اندر کافر کی نیکی کا کوئی ایک معمولی سلسلہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ سے عطا نہیں. اس لیے کہ اجر کا تعلق ہے, سلے کا تعلق ہے اور جنت کا تعلق ہے, یہ تمام امور ایمان کے ساتھ متعلق ہیں, ریلیٹڈ ہیں. اگر بلیو ہے پھر اللہ کے حساب پر, اس کے رسول کے حساب پر, تو پھر اس ایمان کی بنیاد پر آخرت میں صلہ بھی ملتا ہے, جنت بھی ملتی ہے اور اللہ پاک کی رضا بھی نصیب ہوتی ہے. تو کافر چونکہ وہ اس کا ایمان نہیں ہوتا تو سو آخرت کے اندر اس کو صلہ بھی نہیں دیا جاتا. تو ہر انسان پر اللہ پاک نے سات فرشتے, انبیاء پر ایک فرشتہ نیکی والا اور کفار پر ایک فرشتہ بدی والا. اب یہ جو سات فرشتے ہوتے ہیں جب نماز اثر کا وقت ہوتا ہے تو یہ سات فرشتے ایک انسان کے جو محافظ ہوتے ہیں, نگران ہوتے ہیں, جو آسمانوں کی طرف واپس چلے جاتے ہیں اور وہاں سے خارج کے کائنات فرشتوں کی نئی فوج اور نئی کھیپ بھیجے گا. نئے فرشتے آ جاتے ہیں جب صبح ہوتی ہے, فجر ہوتی ہے, رات کے فرشتے اور ہوتے ہیں, صبح کے فرشتے اور ہوتے ہیں, ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے. جس طرح دنیا کے اندر ایک نظام ہے, شفٹنگ سسٹم ہے, اس کی رات کی شفٹ چلتی ہے, اس کی دن کی شفٹ چلتی ہے, تو کارخانوں کے اندر, فیکٹریوں کے اندر رات کو کام کرنے والے ورکر اور ہوتے ہیں, دن کو کام کرنے والے ورکر اور ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ پاک نے بھی یہ فرشتوں کی شفٹ جو ہے وہ مقرر کر رکھی, رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے اور. جب نماز فجر کا وقت ہوتا ہے تو فجر کے وقت آسمانوں میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور جو ساری رات فرشتے انسان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں وہ فرشتے آسمانوں کے واپس چلے جاتے ہیں اور فرشتوں کی دیکھ ریکھ اللہ پاک کرتے ہیں. جو ریپلیس کرتے ہیں ان فرشتوں کی جگہ وہ لے لیتے ہیں. اور پھر جب نماز اثر کا وقت ہوتا ہے تو پھر جب فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے, ڈیوٹیاں تبدیل ہو جاتی ہیں, وہ فرشتے پھر آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور اللہ پاک نئے فرشتوں کی جو کھیپ ہے وہ زمین کی طرف انسانوں کی حفاظت کی لگا بھیج دیتا ہے اور فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے. اور قرآن کہتا ہے وہ یوں سالوں والے کو ہاف آتا کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے حفاظت کرنے والے, حفاظت کرنے والی مخلوق کو بارے کائنات آسمانوں سے بھیجتا ہے انسان پر نقاب. اب یہ جو نماز اثر کا وقت ہوتا ہے, چونکہ اس نماز اثر کے وقت میں فرشتوں کا نزول آسمان سے ہوتا ہے, تو سو اللہ رب العزت نے چونکہ کہ فرشتوں کے اجتماع کا وقت ہوتا ہے, فرشتوں کی گیدرنگ کا وقت ہوتا ہے, فرشتوں کی اجتماع کا وقت ہوتا ہے, تو سو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بل آخر کہ مجھے قسم ہے نماز اثر کے وقت فرشتوں کی وہ ماحول فرشتوں کے انوار اور تجلیات سے منور ماحول ہوتا ہے. اس وقت کے کائنات نے اس وقت کی قسم اٹھائی اور پھر ایک یہ کہ وقت اثر کی قسم اور دوسرا یہ کہ نماز اثر کی قسم ہے, قسم ہے مجھے نماز اثر کی. نماز اثر کی قسم اس لیے اٹھائی, فجر کی قسم بھی نہیں اٹھائی, اللہ پاک نے ظہر کی قسم بھی نہیں اٹھائی, مغرب کی قسم نہیں اٹھائی, عشاء کی قسم نہیں اٹھائی, لیکن نماز اثر کی. میں کہ مجھے قسم ہے نماز اثر کی, کیوں؟ اس لیے کہ سب سے اہم ترین پانچوں نمازوں کے اندر سب سے اہم ترین نماز یہ نمازی کا سبوت ہے. دو نمازیں ادھر ہیں فجر اور ظہر، دو نمازیں ادھر ہیں مغرب اور عشاء، اور یہ درمیان والی نماز ہے. اسے کہ میں حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی محافظت کے اندر سب سے زیادہ اہمیت والی نماز یہ نماز اصل ہے. اس نماز نے نماز اصل کی قسم اٹھائی، انہیں کہ قسم ہے مجھے نماز اصل کی. اور پھر نماز اصل کی قسم اٹھانے کی ایک اور حکمت یہ ہے کہ انسان جب قبر میں اترتا جواب بڑی اہم ہے. اللہ پاک نے فجر کی قسم نہیں اٹھائی، زہر کی بھی نہیں اٹھائی، مغرب کی بھی نہیں اٹھائی، عشاء کی نہیں اٹھائی. اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ انسان جب قبر کے اندر اترتا ہے اور پھر جب روح لوٹائی جاتی ہے اور فرشتے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں مروں کو بتا اپنا رب کون ہے، ماں کی کو بتا اپنا دین کون سا، تیسرا سوال ماں کون سا قبول ہوتی ہے کہ ہاتھ راج اللہ جی کوئی سبھی ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوال ہوتا ہے، تین سوال ہوتے ہیں. اب جب روح انسان کے بدن میں لوٹائی جاتی ہے اور انسان اس کے بیٹھتا ہے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، فرشتے سامنے موجود ہوتے ہیں. صرف وقت ہوتا ہے انسان جب قبر کے اندر سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوتا، یہ وقت قبر کے اندر چاہے وہ رات کو 12 بجے دفنایا ہوا، چاہے صبح 6 بجے اس کو دفن کیا ہو، چاہے دوپہر کو 12 بجے دفن کیا ہو، چاہے رات کو 9 بجے 10 بجے دفن کیا ہو، کسی بھی وقت 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت مردے کو قبر میں دفن کیا ہوا ہو، لیکن جب اس کو سوالوں کے جواب کے لیے اٹھایا جاتا ہے اور روح لوٹائی جاتی ہے تو اس شخص کو نماز اثر کا وقت دکھایا جاتا ہے. نماز اثر کا وقت دکھایا جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ سامنے نماز اثر کا وقت ہے، وہ دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے. اب دنیا کے اندر اگر اس کو نماز اثر کی عادت ہوئی ہوئی پڑی ہوئی ہو، نماز اثر کا عادی ہوا ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ ادھر فرشتے سلام کر رہے ہوتے ہیں، وہ فرشتوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، وہ سارے اس کی نگاہ ہوتی، اس کی نگاہ ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف ہوتی. کیونکہ دنیا کے اندر نماز اثر کا عادی تھا، نماز اثر کو قضا کرنے والا نہ تھا، علاوہ کسی مجبوری سے قضا ہو گئی، شری مجبوری سے تو ہو گئی، مگر یاد آتا ہم کو نماز اثر کو قضا کرنے والا نہ تھا، تو چونکہ آپ بھی رہا زندگی بھر نماز اثر تھا، اب فرشتے ادھر سوال کر رہے ہوتے ہیں، نہ رکھو ماں تین لوگ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون ہے، یہ ہستی کون ہے، وہ انسان وہ مومن ان کے سوالوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا کہ اس کی نگاہ اس ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف ہوتی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ سورج ڈوب رہا اور ساری زندگی میں سورج ڈوبنے سے پہلے نماز کے بعد بات کی ہوتی ہے. پھر وہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فرشتوں تمہارے سوالوں کے جواب ہوتے رہیں گے، تمہارے سوال بھی ہوتے رہیں گے، تمہارے جواب بھی ہوتے رہیں گے، یہ سلسلہ کار بھی چلتا رہے گا، لیکن مجھے سورج غروب ہو رہا ہے، سوالوں کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے مجھے اللہ کے حضور نماز اثر ادا کر دیں. پھر وہ نماز پڑھنے لگتا ہے، نماز پڑھ دیتا ہے اللہ اکبر. تو جب فرشتے اس کو نماز کے اندر مصروف دیکھتے ہیں، اس کو اللہ اکبر کہتا ہوا دیکھتے ہیں، اس کو ہاتھ باندھے ہوئے دیکھتے ہیں، اللہ کی کبریائی اور تعریف جان کرتا ہوا دیکھتے ہیں، تو فرشتے اس کو نماز کے عمل میں مصروف دے کر واپس پلٹ جاتے ہیں اور دوبارہ حساب کے لیے مومن کے پاس نہیں آتا. وہ دیکھ دیں نماز پڑھ رہا، ہم نے جو سوال کرنا تھا وہ کر لیا، اس نے اپنے عمل سے ہمیں ان سوالوں کا جواب دیا. اس لیے یہ نماز اثر کی خالق کا اعلان نے قسم اٹھائی، یہ حکمت یہ کہ قبر کے اندر یہ وقت دکھایا جاتا وہ راس، اور پھر اثر کا ایک معنی نماز نماز دیا جاتا، اور اثر زمانے کو بھی کہتے ہیں، وقت کو، ٹائم کو، پیریڈ کو بھی اثر کہا جاتا. ایک معنی اس کا یہ قسم ہے زمانے، وہ زمانہ کہ جسے خالق کائنات نے تمام واقعات کا سر بنایا، اللہ پاک نے زمانے کی یعنی وقت کی قسم اٹھائی، تو میں قسم ہے مجھے زمانے کی، قسم ہے مجھے وقت کی، اور وقت کی قسم اٹھانے میں بھی کچھ حکمتیں، ایک حکمت یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر واقعہ وہ کسی نہ کسی وقت پر ہی پیش آیا، یہ وقت کی اہمیت، یہ ٹائم کی اہمیت، کسی نہ کسی زمانے میں کسی نہ کسی وقت میں انبیاء بھی وقت کے دامن میں پیدا ہوئے، یعنی وہ بھی کسی نہ کسی وقت میں پیدا ہوئے، شہداء صالحین متقین وہ بھی کسی نہ کسی وقت میں پیدا ہوئے، یہ رمضان المبارک کے احکام اور اس کی برکات یہ بھی کسی نہ کسی وقت کے ساتھ متعلق تھی، اور شب برات اس کا تعلق بھی زمانے یعنی وقت کے ساتھ تھا، شب معراج اس کا تعلق بھی زمانے اور وقت کے ساتھ تھا، اسی طرح ہجرت کا عمل اور پھر آقا دوران صلی اللہ علیہ وسلم کا سراج المنیرہ بن کر اور نبیوں کا سردار بن کر جلوہ گر ہونا، حضور کا پیدا ہونا، یہ بھی وقت کے ساتھ ہوا، تو چونکہ سارے متبرک واقعات مبارک واقعات کسی نہ کسی وقت کے اندر ہوتے رہے، تو صلی اللہ پاک نے وقت کی ان مبارک واقعات سے نسبت کی وجہ سے اللہ پاک نے زمانے کی قسم اٹھائی، قسم ہے زمانے کی کہ جس کے اندر نئی برکات اہل زمین پر ان کا نزول ہوتا ہے، قسم ہے زمانے کی کہ جس کے اندر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بنا کے بھیجا ہے، قسم ہے زمانے کی کہ جس کے اندر میں نے قرآن کو نور ہدایت بنا کے بھیجا ہے، قسم ہے زمانے کی کہ جس کے اندر میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے پیغمبروں کو بھیجتا رہا، قسم ہے زمانے کی کہ جس کے اندر میں نے دنیا کے اندر شہاب بھی جب کا سورج طلوع کیا، قسم ہے زمانے کی کہ جس کے اندر میرے عاشق پیدا ہوتے رہتے، چونکہ برکات زمین والوں کے لیے زمانے کے اندر اتر تھی، سولہ پاک نے بتایا کہ زمانے کی قسم ہے وہ زمانہ کہ جس زمانے کے اندر آسمانوں سے برکتیں اہل زمین کا اور میرے محبوب کی امت پر بھیجی جاتی، ایک حکمت یہ ہے زمانے کی قسم اٹھانے کی، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ یہ تو زمانہ ہوگا اس کے اندر، یہ اللہ پاک نے وقت ہے اس کے اندر، یہ اللہ پاک نے تاثیر پیدا فرمائی، یہ وقت تبدیل ہوتا رہتا، کبھی صبح ہے کبھی شام ہے کبھی دوپہر ہے کبھی رات ہے، وقت گزرتا رہتا، صبح بھی آ رہی، صبحوں کے بعد دوپہریں آتی ہیں، دوپہروں کے بعد شامیں آتی ہیں، شام کے بعد راتیں آتی ہیں، وقت گزر رہا ہے، گزرتا جا رہا، تو یہ وقت حالات کی تبدیلی کا مظہر ہے اور اللہ کی قدرت کا سب سے بڑا اظہار، یہ وقت تو کبھی ایک سا نہیں رہتا، یہ وقت تو تبدیل ہوتا رہتا، کیونکہ زمانہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور یہ تبدیلی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی علامت تھی، سو اللہ رب العزت نے اس زمانے کی قسم اٹھائی کہ مجھے قسم ہے زمانے کی جس کی تبدیلی کے اندر میں نے اپنی قدرت کی نشانی بنائی، زمانہ ایک ہے کبھی رات ہے کبھی دن ہے، زمانہ ایک ہے کبھی صبح ہے کبھی شام ہے، زمانہ ایک ہے کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے، زمانہ ایک ہے کبھی خزاں ہے کبھی بہار ہے، زمانہ ایک ہے کبھی خشکی ہے کبھی کڑی ہے، زمانہ ایک ہے کبھی ایک ماحول ہے کبھی دوسرا ماحول ہے، تو اس ایک زمانے کے اندر مختلف تبدیلیوں کا رونما ہونا یہ بہت بڑی اللہ کی قدرت کا مظہر تھا، سو اللہ پاک نے اس زمانے کو اپنی قدرت کا اظہار قرار دیتے ہوئے زمانے کی قسم، قسم ہے زمانے، اسی طرح تیسری حکمت زمانے کی قسم اٹھانے کی ہے کہ یہ زمانہ یہ یعنی ایک وقت آتا ہے کہ ایک چیز بڑے جوبن پہ ہوتی ہے، پھر ایک زمانہ آتا ہے کہ یہ وقت اس جوبن کو ختم کر دیتا، یہ وقت بڑے بڑے مغروروں کا غرور توڑ دیتا، بڑے بڑے متفکروں کا تکبر توڑ دیتا ہے، اس وقت کے اندر کیونکہ یہ سارے حالات اور واقعات ہوتے ہیں، تو بڑے بڑے پہلوان آپ دیکھتے ہیں کہ ایک زمانے کے اندر بڑا ان کا چرچا ہوتا ہے، ان کی قوت کا، ان کی طاقت کا، ان کی پہلوانی کا، مگر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ چار پائی پر پڑے ہوتے ہیں مگر گر بھی نہیں سکتے، وہ دنیا داروں کے لیے مقام ایمن بن جاتے،
نشان عبادت بن جاتے ہیں. تو چونکہ یہ مجھے وہ زمانہ ہے کہ جس نے انسان کو بھولا کر دیا, یہی وہ زمانہ ہے کہ جس نے بڑے بڑے نمرودوں کو بڑے بڑے سیاحوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ایک وقت میں نسوتی بولتا رہا, ان کی نام یہاں خدائی کے اپنوں کے قدم سے بچتے رہے, مگر یہی زمانہ ہے کہ جس نے ان کے سروں کے تاج کس طرح پہنایا تھا, اسی زمانے میں توڑ کر ان کے سروں کے تاج کو اٹھا کر کے رکھ دیا. بڑے بڑے مطلب دلیل کے تکبر کو توڑ دیتا ہے, غرور لوگوں کے غرور کو توڑ دیتا ہے, سارے انا کے بتوں کو پاس پرست کر دیتا ہے. تو سو اللہ رب العزت نے اس زمانے کی قسم اٹھائی, قسم ہے مجھے زمانے زمانے کی قسم. اسی طرح بعض مفسرین فرماتے ہیں شام علی سلام جو ہے بالراس علی سلام جو لگایا گیا اثر کے ساتھ, اور اثر کا لغوی معنی ہوتا ہے اوریجنل میننگ اس کے نچوڑنا. کسی چیز کو نچوڑنا اثر کہتے ہیں, نچوڑنا کسی چیز کو. اب چونکہ وہ وقت کے جو نماز اثر کا وقت ہوتا ہے وہ بھی گویا جس طرح کہ جب کسی چیز کو نچوڑا جاتا ہے تو وہ چیز گویا کم رہ جاتی ہے, اپنے حجم کے اندر کم ہو جاتی ہے. تو وقت گویا یہ بھی وقت کے یعنی دن کے نچڑ جانے کا وقت ہوتا ہے کہ دن تھوڑا سا رہ جاتا ہے. اس وجہ سے اللہ پاک نے یعنی اس زمانے کی طرف اس قسم کی نسبت کرتے ہوئے فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی. اور پھر زمانے کی قسم اس لیے بھی اٹھائی, ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ جس طرح نزر جاتا ہے دل اور نزر کر تھوڑا سا رہ جاتا, مطلب کوئی چیز ہے اس کو آپ سکیز کرتے ہیں نچوڑتے ہیں, تو وہ اس کا حجم جو پہلے بڑا ہوتا ہے نیچے میں سے تھوڑا رہ جاتا, تو وقت کم رہ جاتا. اسی طرح فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی کہ جس طرح انسان کی زندگی پر جس طرح دن صبح طلوع ہوتی ہے وہ شام کی طرف سفر کرتی ہے, صبح طلوع ہوتی ہے صبح دوپہر میں تبدیل ہوتی ہے, دوپہر کی شام میں تبدیل ہو جاتی ہے, دن دھیرے دھیرے ختم ہوتا جاتا ہے. قسم ہے زمانے کی اسی طرح انسان کی زندگی کی صبح کی شام کی طرف سفر شروع ہوتی ہے, انسان کی زندگی بھی ختم ہوتی رہتی ہے. جس طرح بھی ایک بڑے جوان کا ہوتا ہے سورج چمک رہا ہوتا بڑی توانائی کے ساتھ اور وقت کے ساتھ, لیکن وہی دن جو ہوتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بالکل یعنی مدھم کر جاتا ہے. یہی حال انسان کی زندگی کا ہے, یہی حال انسان کی حیات کا ہے. ایک وقت سرکار بدل ہوتا ہے لیکن جو جو وقت گزرتا ہے زندگی کا سورج آہستہ 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 ڈھلتا چلا جاتا ہے, اور اسی طرح دھوپ پیلی ہو جاتی ہے. تو کہہ کے وقت دھوپ کا رنگ اور ہوتا, صبح کے وقت رنگ سنہری ہوتا. یہ انسان کا بچپن ہے صبح کا زمانہ, یہ گویا انسان کا بچپن ہے کہ صبح کے اندر سورج کی سنہری کرنے ماحول کو ایک نور دیتی ہے, ماحول میں اجاگر کر دیتی ہے, ماحول کو منور کر دیتی ہے, اور پھر یہ نور اور چمکتا ہے اور چمکتا ہے. تو یہ سنہری کرنیں پھر سفیدی میں تبدیل ہو جاتی ہیں, پھر دن اور منور ہو جاتا ہے, دن اور اجلا ہو جاتا ہے, دن اور سفید ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ جب عین سورج نصف نہار سے چمک رہا ہوتا ہے اور سورج اپنی پوری آلوکار کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے تو دن کا رنگ روشن ہو جاتا ہے. یہ انسان کی جوانی ہے, یہ صبح انسان کا بچپن تھا, یہ دوپہر کا رنگ انسان کی جوانی تھی. قسم ہے زمانے کی والعصر کہ یہ دن جو اس زمانے کے اندر ہے کہ انسان اس دن کے اندر بھی میری قدرت کی علامت ہے, اس دن کے اندر بھی تیرے لیے عزت ہے کہ تیرا بچپن صبح کی علامت ہے. اور اس دن کا جس طرح ایک دوپہر ہوتی ہے سورج جو بھی ہوتا وہ تیری جوانی ہے, اور جوانی کے بعد پھر اگلا مرحلہ سورج کے ٹھنڈے کا ہوتا ہے, سورج کے زوال کا ہوتا ہے. جتنا اس نے عروج پانا تھا پانی, جس نے بلندی پانی سے پانی, اب اس کی زندگی کا سورج مقام بلند ہے مقام مرتفع ہے, اب نیچے کی طرف زوال کی طرف جانا شروع ہو گیا, جوانی ٹھنڈی شروع ہو گئی. وہ جو خون میں ہیٹر تھی, وہ جو خون میں گرمی تھی, اس خون کی ہیٹر نے سرد ہونا شروع کر دیا, ٹھنڈا ہونا شروع. اور آہستہ آہستہ جس طرح سورج ڈھلتا رہا اسی طرح انسان ڈھلاتے کی طرف بڑھتا رہا, انسان طاقت تھا طاقتور تھا
مگر جو جو بڑھاتا آتا گیا کمزوری میں تبدیل ہوتا جاتا ہے، وہ اس کی طاقت اس کی ویکنیس اور کمزوری کے اندر تبدیل ہوتی چلی گئی. پھر وہ وقت آ گیا کہ وہ جو صبح کا رنگ کچھ اور تھا، دوپہر کا رنگ کچھ اور تھا، مگر جب سورج ڈھلنے کے قریب ہوا تو اسی دن کا رنگ تبدیل ہو گیا، اسی دن کے رنگ کے اندر تغیر آ گیا، اس دن کا رنگ زرد ہو گیا. صبح سنہری تھا، دوپہر وہ سفید تھا، جوان تھا، مگر جب سورج ڈھل رہا ہے جو کہ سورج ڈھلتا گیا، تو تھی وقت کا رنگ، تو تھی ماحول کا رنگ، تو تھی زرد ہوتا چلا گیا، پیلا ہوتا چلا گیا. اور یہ انسان کا بھراپا ہے. اور جب سورج غروب ہو گیا، غروب ہونے کے قریب آ گیا، تو وہ پلاوٹ اور سردی اپنے عروج تک پہنچ گئی. یہی وجہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے چہرے کا رنگ بھی پیلا ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے اس نشانی کہا ہے قرآن کریم میں، یہ زمانہ یہ دن اگر سوچ کے غور کرے تو اس کے لیے تیرے اندر بھی اس کے اندر بھی تیرے لیے بہت بڑی عبرت کا نشان ہے کہ سورج غروب ہو رہا، ماحول پیلا ہو رہا، تیری جوانی بڑھاپے پہ ڈھل رہی ہے، تیرا رنگ تبدیل ہو رہا. تو جوانی میں بڑے جوبن پر تھا مگر اب پیلاہٹ کی طرف جا رہا ہے، موت کی طرف بڑھ رہا ہے. جس طرح خزانہ ایک پتا ہوتا جب چھوٹا ہو تو اس کا رنگ کچھ اور ہوتا، جمع ہو جائے تو بھرپور سرس آزاد ہو جاتا، مگر جب خزانہ آتی ہے اور اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہی پتا پیلا ہونا شروع ہو جاتا، وہی پتا زرد ہونا شروع ہو جاتا. تو اس نسبت سے گھمایا جب آسر کہ قسم ہے زمانے کی، انسان اس زمانے کے اندر بھی ہم نے تیرے لیے عبرت کے نشان رکھا. اور بار مختلف گھماتے ہیں کہ ملک نام ہے وناسر، یہ اثر کو یعنی زمانے کو خاص کر رہا، اس سے مراد ہر زمانہ نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اس زمانے کی قسم اٹھائی جس زمانے کے اندر محمد مصطفیٰ کائنات میں پیدا ہو. محبوب ہمیں قسم ہے اس زمانے کی کہ جب تو پیدا، جب تو سال میں رنگ بھو میں آیا، کہ بے شک یہ دنیا جس کو فجور کے ماحول میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر محمد تیرے آنے سے ایک نور پھیلا، نیکی کا اجالا پھیل گیا، حق کا اجالا پھیل گیا. محبوب میں تیرے پیدا ہونے کے وقت کی قسم، قسم ہے تیرے ولادت کے وقت کی اور تیرے ظہور نبوت کے وقت کی. یوں تو ہر زمانہ آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا، از اول تحت حضور کا زمانہ، مگر بطور خاص آقا جہاں کا جو زمانہ تھا، یعنی آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ظاہری حیات مبارکہ 63 برس کی حیات مبارکہ جو زمین کے اوپر بسر کی فرمائی، اس 63 سالہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری دور حیات کی اللہ پاک نے قسم اٹھا. محبوب قسم ہے ہمیں اس زمانے کی کہ جس زمانے کے اندر کبھی تو مکہ کی گلیوں میں چلتا نظر آتا، کبھی تو مدینہ کی گلیوں میں چلتا نظر آتا. ہمیں قسم ہے اس زمانے کی کہ سب تو کبھی سب نے مقام کرا فتح کرتا فقان کالا کرو سی اللہ جلا کی بلند منزلوں پر کھڑا دکھائی دے پا رہے. محبوب ہمیں قسم ہے اس زمانے کی کہ جس زمانے کے اندر کبھی تو اشارہ کرتا ہے تو چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے. محبوب ہمیں قسم ہے اس زمانے پاک کی کہ جس زمانے کے اندر جو اپنے صحابہ کی مجلس میں بیٹھا ان کو نبوت کا پیغام دے رہا ہوگا. محبوب قسم ہے اس زمانے کی کہ جس زمانے کے اندر تو ہاتھ اٹھا کر ہماری بارگاہ سے اپنی امت کے لیے کرم اور رحمت کی سیلاب مانگ رہا ہوگا. محبوب قسم ہے اس زمانے کی کہ جس زمانے کے اندر تو میری جنوں پر میری محنت اپنے غلاموں پر تقسیم کر رہا ہوگا. اور محبوب ہمیں قسم ہے اس زمانے نے بالکل اسی طرح جس طرح اللہ پاک نے حضور کی عمر کی قسم کھائی ہے، حضور کی حیات کی قسم کھائی ہے، حضور کی زندگی کی قسم کھائی ہے، معبود قسم ہے ہمیں تیری حیات کے ایک ایک لمحے کی، قرآن کے اندر اللہ پاک نے حضور کی عمر کی بھی قسم
کھائی
ہے، معبود قسم ہے ہمیں تیری حیات کی قسم ہے، ہمیں تیری لائف کی قسم ہے، ہمیں تیری زندگی کی قسم ہے، نام رکھا تیری حیات کے ایک ایک لمحے کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اس طرح حضور مکہ کی جن گلیوں میں چلتے تھے خدا ان گلیوں کی بھی قسم اٹھا رہے ہیں، حاضر بنا ہم تہر میں حاضر بنا، محبوب میں مکہ کی گلیوں کی قسم اٹھاتا ہوں اس لیے کہ تو مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے۔ اللہ پاک ایک مقام پر سلام ربک، محبوب مجھے قسم ہے تیرے رب کی، سلام ربک اللہ پاک نے اپنی قسم اٹھائی ہے، اپنی قسم خالی کی تیار کیوں، یوں تو خدا خزاؤں کا بھی رب ہے، فضاؤں کا بھی رب ہے، اللہ فضاؤں کا بھی رب ہے، اللہ زمین کی ساری مخلوق کا رب ہے، مگر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قسم ہے تو قسم ہے ستاروں کے رب کی، قسم ہے ہواؤں کے رب کی بھی نہیں کہا، قسم ہے زمین کے رب کی بھی نہیں کہا، اللہ رب العزت نے قسم ہے آسمانوں کے رب کی بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ قسم ہے عرش کے رب کی، یہ بھی نہیں کہا کہ قسم ہے فرشتوں کے رب کی، یہ بھی نہیں کہا کہ قسم ہے آدم کے رب کی، قسم ہے عیسیٰ کے رب کی، قسم ہے موسیٰ کے رب کی، قسم ہے ابراہیم اور یعقوب کے رب کی، قسم ہے اسرائیل کے رب کی، نہیں محبوب یوں تو ساری کائنات کا رب میں ہوں، مگر جو مزہ مجھے تیرا رب ہونے میں آتا ہے کسی اور کا رب ہونے میں، یوں تو ساری کائنات کا مالک ہوں، یوں تو ساری کائنات کا مالک ہوں، میرے محمد مصطفیٰ اس کائنات کے ذرے ذرے کی تخلیق کرنے والا ہوں، اس ساری کائنات کی ایک ایک مخلوق اور ایک ایک ذرے کی تخلیق کرنے والا ہوں، مگر محمد مصطفیٰ جو مزہ مجھے تیرا ہونے میں آتا ہے وہ آسمان والوں کا ہونے میں نہیں، جو مزہ مجھے تیرا ہونے میں آتا ہے وہ کسی اور کا ہونے میں نہیں آتا، محبوب ہمیں قسم ہے تیرے رب کی قسم ہے، اللہ پاک یوں بھی کہہ سکتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، مجھے اپنی قسم نہیں محبوب کی نسبت سے، محبوب ہمیں قسم ہے، ہمیں قسم ہے اے محبوب تیرے رب کی، تیری نسبت ہمارے ساتھ ہو گئی، تو ہمارا ہو گیا ہم تیرے، تو برآخر کی ایک تفسیر یہ بھی قسم ہے زمانے کی، کون سا زمانہ، محمد مصطفیٰ کا زمانہ، اور یاد رکھیں کہ حضور کے تین زمانے کتنے، بولے کتنے تین، ایک زمانہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا زمانہ، ایک زمانہ حضور کے نور کی مخلوق کا زمانہ، اور جب نور بنا حضور رحمت بنے اور آگے ساری کائنات حضور کی رحمت کا صدقہ بنی، یہ کائنات بھی حضور کی رحمت کے زمانے کے اندر بنی، پہلے نور مصطفیٰ بنا پھر ساری کائنات بنی، آقا فرماتے ہیں الا من نور اللہ ومن نور خلق جميع الکائنات، اللہ نے مجھے اپنے نور سے بنایا اور پھر ساری کائنات کو میرے نور سے بنایا، ایک حضور کی رحمت کا زمانہ، ایک حضور کے نور کی تخلیق کا زمانہ، اور اس زمانہ جو حضور کی رحمت کا تھا مصطفیٰ کے بدلے میں خدا نے کائنات کو بنایا، پھر دوسرا زمانہ وہ حضور کی ولادت کا، آقا کی ولادت مبارکہ سے لے کر حضور کی رحلت مبارکہ تک، حضور کے دفاع کے مبارک تک کا زمانہ، یہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ تھا، آقا کے دو جہاں کے ظہور نبوت کا زمانہ تھا، اور پھر ایک وہ زمانہ ہے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد شروع ہوا اور قیامت تک رہے گا، اور اس زمانے کے اندر بھی کوئی نبی نبی بن کے نہیں آئے گا، تو سوالگا میں اس زمانے کو بھی مصطفیٰ کا زمانہ تھا. ایک حضور کی رحمت کا زمانہ جس میں ساری کائنات بنی، جس میں انبیاء آ کر محمد کے وجود کی بشارتیں دیتے ہیں، وہ زمانہ بھی حضور کا زمانہ. ایک زمانہ حضور کی ولادت کا، ظہور نبوت کا زمانہ تھا، اور پھر ایک زمانہ یہ کہ آپ کہہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی بن کے چلوا کر نہیں ہوگا، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا کہ اس زمانے کو بھی محمد کا زمانہ، حضور کا زمانہ. ایک بزرگ شرینی پر کسی چیز پر فاتحہ پڑھنے لگے اور دعا کرنے لگے، ختم شریف ہونے لگا. ایک صاحب نے اعتراض کیا اور کہا کہ یہ بدعت، یہ شرک ہے، یہ بدعت. انہوں نے کہا بھی کہ بدعت ہو گیا. وہ کہنے لگے کہ اس نے اعتراض کیا کہ یہ حضور کے زمانے میں نہیں، یہ لوگ مصطفیٰ کے، محمد کے مصطفیٰ کے زمانے میں نہیں، نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھا. وہ مسکرائے اور کہا کہ بھائی یہ عمل کیا مصطفیٰ کے زمانے میں جب نیچر بھی فرض نہیں تھا تو یہ زمانہ کیا تمہارے بزرگوں کا زمانہ ہے؟ یہ زمانہ مصطفیٰ کا زمانہ نہیں، ہر زمانہ حضور کا زمانہ. اور پھر جب میدان محشر آئے گا تو میں سرکاری نے آج اس کے اندر بھی، اور اعلی حضرت کہتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے کہ یہ بات ہے وزن محشر کا، کہ اللہ نے قیامت کا ماحول اس لیے بنایا اور قیامت کے اندر ساری قوموں کو اس لیے ایک مکان کا جگہ فرمائے گا. کیوں؟ کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جا رہی ہے. سارے مقام، سارے انبیاء کرام اپنے اپنے قوام کے ساتھ اس مقام پر جمع ہوں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر قوم وہاں جمع ہوگی، امت محمد مصطفیٰ کی جمع ہوگی. وہاں آپ کا ایک وہاں پر درود بھیجنے والے بھی ہوں گے اور مصطفیٰ کی عظمت کا انکار کرنے والے بھی ہوں گے. آپ کا ایک وہاں کے نام پر قتل کرنے والے بھی ہوں گے اور آپ کا ایک وہاں کی نبوت کا انکار کرنے والے بھی ہوں گے. وہاں دوست بھی ہوں گے، وہاں دشمن بھی ہوں گے، وہاں چاہنے والے بھی ہوں گے، نہ چاہنے والے بھی ہوں گے. وہاں جہاں ابو جہل ہوگا، ابو لہب ہوگا، ایک مقام پر ابو بکر صدیق بھی کھڑے ہوں گے، یہ فاروق بھی کھڑے ہوں گے. اور اللہ کہتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے کہ یہ بات ہے اپنے ناصر کا کہ ہر زمانے کے اندر اللہ نے محمد مصطفیٰ کے نور کو رحمت کا تاج پہنائے رکھا. اب میدان معاشر کا سب تھا ہر دور کے اندر جس نبی کا ڈنڈا دنیا میں بجتا رہا. ارے آپ تو ساری قوم میں ایک مقام پر جمع تھی، اب ڈنڈا کیوں نہ بجایا جاتا؟ ایک ایک قوم کے اندر ڈنڈے بجتے رہے، تہام آتے ہیں، گزر آتے رہے، اور اب تو ساری آدم سے لے کر آقا جو جہاں علیہ السلام تک ساری قومیں اور امتیں جمع تھی، اب مصطفیٰ کا ڈنڈا کیوں نہ بجایا جاتا؟ تو اس عالم میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ جھوٹے دے رہے ہوں گے، طلاق سزا دے رہے ہوں گے. آنا رہا، آنا رہا، لوگوں آؤ میں تمہاری شفاعت کرتا ہوں. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، انکار کر دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، انکار کر دیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، انکار کر دیں گے. اور ایک طرف کالی کملی والا آواز دے رہا ہوگا کہ آج جس کی کوئی نہیں سننے والا، اس کی سننے والا محمد موجود ہے. شفاعت کروانے والا محمد ہے، محمد ہے. پھر خالق کائنات آقا جہاں سے ہم کو اپنے دائیں ہاتھ اللہ رب العزت اپنے دائیں ہاتھ یہ بھی سمجھانے کے لیے خالق کائنات اپنے دائیں طرف ایک مکان پر، مقام محمود جسے کہا جاتا ہے، اس کرسی پر حضور کو بٹھائے. اب سارے تب رہے ہوں گے، ہر زمانے کا نبی، ہر زمانے کا رسول، ہر زمانے کا پیغمبر، وہ جن کی آنکھوں نے دنیا میں نہیں دیکھا تھا وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت جہاں اشاق پڑ رہے ہوں گے، طوفان بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور جہاں پتھر مارنے والے دیکھ رہے ادھر بلال بھی تقریباً کافروں کو دیکھ دیکھ کر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کافر دیکھو میرا آقا کیسا لگا رہا ہے, دیکھو میرا آقا کیسا لگا رہا ہے. اور اللہ پاک پتا میں محمود پر محمد کو بٹھائے گا, حضور کو بٹھائے گا, اور دنیا والوں کی نگاہ محمد مصطفیٰ پر ہوگی. اور پھر اس معاشرے کے ماحول کے اندر بھی عظمت رسالت کے ڈنکے بجا رہے ہیں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے. وناس اور پھر جنت, جنت کے اندر بھی حضور کے نام کے ڈنکے بجتے رہے ہیں, جنت کے اندر بھی تراب نہیں پڑی جائے, سبو نہیں پڑی جائے, انجیل نہیں پڑی جائے, جنت کے اندر بھی حضور کا قرآن پڑھا جائے, حضور کا قرآن, جنت کے اندر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں ہوگی, جنت یعنی کلمہ محمد کا ہوگا, جنت یعنی قرآن کی صدا, اس قرآن کی صدا ہوگی جسے خدا نے محمد کا نام فرمایا. قسم ہے زمانے کی اے محبوب, وہ زمانہ کہ جس میں تو رحمت عالم بن کر کائنات میں چل رہا ہے, یہ بل آسم. اور اس حوالے سے کچھ مزید تفصیلی نکال ان شاء اللہ ہم آئندہ محل ذکر پہ بیان کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ اس مضمون کو حالت میں تک پہنچائیں. اللہ پاک محبت ہو کر فرمائے ہمارے نبی اللہ.